بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم. اما بعد، آج بتاریخ 11 فروری 2015 گروپ سوال شیخ مقصود حفظہ اللہ کے جوابات سیریز ایس ایس ایم ایس 73 نشر ہونے جا رہی ہے، امید سے بغور سماعت فرمائیں گے. پہلا سوال ہے، ساتھی پوچھتے ہیں کہ اگر اس جیسے سوال ہے کہ رب اغفر وانت خیر الراحمین، یہ کلمہ کیا استغفار کے ہیں؟ کیا ان کو استغفار کے طور پر پڑھ کرتے ہیں؟ اور اسی طرح سے دوسرے ساتھی نے اس پر اور ایک سوال کیا ہے کہ استغفار کے بہترین کلمہ، استغفار کے لیے بہترین کلمہ کون سا ہے؟ بتائیے، مہربانی ہوگی.
بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین، صلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. جیسے استغفار کے لیے بندہ جن الفاظ میں بھی اللہ کے تبارک و تعالیٰ سے اپنی غلطیوں کی معافی مانگ سکتا ہے، اردو میں ہے، عربی میں ہے، ہندی میں ہے، فارسی میں ہے، انگلش میں ہے، کسی میں ہے، وہ استغفار مانا جائے گا. ایک نہیں ہے، انسان کو اس پر اختیار ہے. اسی لیے دیکھیں گے کس طرح کے الفاظ اس سلسلے میں مختلف رہے ہیں، حدیث میں بھی مختلف الفاظ اس سلسلے میں وارد ہیں، لیکن بہتر یہ ہے کہ انسان اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے وارد الفاظ، اس لیے کہ وہ اتنا ہی سے برکت کی ہے کہ آپ رمضان مبارک سے ادا ہوئے ہیں. دوسرے سوال کا جواب، یا سوال کے دوسرے حصے کا جواب یہ ہے کہ استغفار کے سب سے بہتر صیغے، جیسے اس کی بھی تائید اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کر دی ہے. تحبیب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سید الاستغفار جن سے اپنے کو قرار دیا ہے، ظاہر بات وہ سب سے بہتر صیغے ہیں. اللهم انت ربي لا اله الا انت خلقتني وانا عبدك وانا على عهدك ووعدك ما استطعت الى اخر تک عام طور پر لوگوں کو یاد ہے، جس کو یاد نہ ہو اسے یاد کر سکتا ہے. اسی طریقے سے استغفار کے بہترین صیغے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے وارد ہیں، وہ رب اغفر وارحم، رب اغفر لي وتب علي انك انت التواب الرحيم، رب اغفر لي وتب علي انك انت التواب الرحيم. اسی طریقے سے اجر کے لحاظ سے جو سب سے بہتر صیغہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے قرار دیا ہے، اس میں ابو داؤد حضرت عبداللہ بن مسعود کی جو روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو شخص اس کلمے کو، اور سنت حاکم وغیرہ میں ہے کہ 3 بار اس کلمے کو پڑھتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے تمام گناہوں کو بخش دے گا، خواہ وہ میدان جہادی سے بھاگ کر کے کیوں نہ آیا ہو. وہ کیا ہے؟ استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ، استغفر الله الذي لا اله الا هو الحي القيوم واتوب اليه.
اگلا سوال ہے، ساتھی نے وہ پرانی پوسٹ دے دی ہے جس کا عنوان ہے جوان کا توبہ کرنا، جیسے کہ اس کے سامنے اس سے پہلے جس کا جواب دیا، اس کی صحیح وجہ سے کوئی حقیقت نہیں ہے. اگلا سوال ہے، ساتھی نے پوسٹ بھیجا ہے جس میں ہند کے ایک معروف عالم دین جو ہے سلفیت اور سلفی حضرات کے اوپر یہ کہتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ سلفی حضرات نے مساجد میں جو ہے اختلافی مسائل کو لے کر امت کے اندر اختلاف پیدا کیا ہے، اور یہاں تک انہوں نے مجرم کا لفظ استعمال کیا ہے. تو یہاں پر چیز سے گزارش کی جاتی ہے کہ جو اختلافی مسائل ہیں، جیسے کف الدین کا مسئلہ ہو، خلف امام فاتحہ کا مسئلہ ہو، یا اس طریقے سے جو حقیقت میں اختلافی مسائل ہیں، ان چیزوں کو لے کر امت کو کیا کرنا چاہیے؟ یعنی جیسے چل رہا ہے ویسے چلنے دینا چاہیے، یا کہیں اس کو چھوڑنا چاہیے، یا ہمیشہ اس کو پکڑے رکھنا چاہیے؟ اس کی دعوت کے طریقے کار کے تعلق سے میں ایک مجمل طور پر، یعنی تاکہ ہمارے لیے، ہم تمام ساتھیوں کے لیے یہ چیز فائدہ مند ہو، یہ بتا دیں کہ رہنمائی کر دیں ہمیں کہ ان مسائل پہ ہمارا موقف کیا ہونا چاہیے. یعنی ہمیشہ اس کے بارے میں بولنا ہی چاہیے، یا ہمیشہ اس کو چھوڑنا چاہیے، یا کبھی بولنا چاہیے اور کبھی چھوڑنا چاہیے، ان مسائل کو لے کر ہمارا موقف کیا ہونا چاہیے؟
بسم اللہ الرحمن الرحیم، صلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. دیکھتے جہاں تک پہلی چیز کا تعلق ہے کہ اختلافات اہل حدیثوں نے پیدا کیا یا فتوی اہل حدیث لگاتے ہیں، یہ بات تو تاریخی طور پر قطعاً غلط ہے. ہندوستان کی اگر تاریخ دیکھی جائے، اگر دور کی تاریخ نہ دیکھی جائے، ہندوستان کی تاریخ دیکھی جائے تو اہل حدیثوں کو اس وقت، جس وقت تھے شاہ ولی اللہ محدث دہلوی، یا مثال کے طور پر ان کے سلسلے میں آتا ہے کہ ان کے شاگرد ثاقب زائر الہبادی رحمہ اللہ نے جب دلی کی جامع مسجد جو اس جامع مسجد جو ہے اس سے علیحدہ ایک مسجد تھی, اس نے آمین گولا اور اکرمدین دیا تو لوگ ان کے اوپر پڑے مارنے کے لیے. تو اہل حدیثوں کو تنگ کیا گیا ہے, انہیں مسجدوں سے نکالا گیا ہے, صرف کوئی وجہ نہیں تھی. آپ اس طرف مانتے ہیں کہ امام شافعی حق پر ہیں, امام احمد حق پر رہے ہیں اور وہ رسول الدین کیا کرتے تھے, امام سے فاتحہ پڑھنے کے قائل تھے, تو اگر ہم اس کے اوپر عمل کر لیتے ہیں تو ہمارے اوپر اتنی سختی کیوں ہوتی ہے؟ اہل حدیث آج مجبور کیوں ہوئے ہیں الگ مسجدیں بنانے کے اوپر؟ اس کی سب سے بڑی وجہ یہی ہے کہ انہیں اطمینان سے مسجدوں میں نماز پڑھنے ہی نہیں دیا جاتا تھا. ان کے اوپر کہیں یہ الزام لگایا جاتا ہے کہ ہاں بھائی یہ کوئی پانچواں فرقہ ہے, کہیں یہ الزام لگایا جاتا ہے کہ ہاں بھائی یہ, حتیٰ کہ ان کے خلاف بڑی جھوٹ بولنے سے پرہیز نہیں کیا گیا. تو یہ کہنا کہ ہاں بھائی اہل حدیث اختلاف پیدا کرتے ہیں, نعوذ باللہ من ذلک, یہ بات سراسر غلط ہے. اہل حدیث اگر اختلاف پیدا کرتے ہیں تو خانہ کعبہ میں جو اس سے پہلے چار مسلے بنے ہوئے تھے, جس نے اختلاف پیدا کیا وہ تو یہ کہیے کہ یہ حکومت اہل حدیثیت کے قریب آئی, اس کے علماء ہی قریب آئے, محمد بن الوہاب رحمہ اللہ بلکہ ان سے پہلے امام تیمیہ امام قیم رحمہ اللہ تھے, تو ان لوگوں نے آ کر کے چاروں مسلموں کو ہٹا کر کے ایک مسلح کیا. تو اہل حدیث توحید کی دعوت دے رہے ہیں, لیکن مسئلہ یہ ہے کہ آپ لوگ اپنی ضد کے اوپر اڑے رہنا چاہتے ہیں. اس کے ساتھ آپ خود ہی دیکھ لیجیے, ابھی آپ پڑھے لکھے آدمی, آپ جانتے ہیں کہ اس وقت ابھی اہل حدیثوں کو کس طریقے سے بعض مسائل کو اٹھا کر کے انہیں تنگ کیا جا رہا ہے. آپ یہ رسول الدین کا مسئلہ لے لیجیے, آپ نے خود دیکھا کس طریقے سے جھوٹے حدیثیں گڑھنا, کتابوں کے اندر تحریف کرنا, اور آج ایک نیا ابھی وارثی کے اوپر اسی پر آیا ہوگا کہ وہ حضرت عبداللہ بن مسعود عمر کی وہ روایت جو صحیح بخاری صحیح مسلم تمام کو حضرت رسول الدین متعلق موجود ہے, اس کو اس صدی کے اندر ہندوستان کے اندر, ہندوستان سے پہلے کسی نے نہیں کہا تھا, ہندوستان کے لوگوں نے یہ کہا کہ اس حدیث کے اندر اضطراب پایا جا رہا ہے اور سخت اضطراب ہے, لہذا وہ قابل عمل نہیں ہے. تو آپ لوگ یہ چیزیں شروع کرتے ہیں نہ کہ اہل حدیث شروع کرتے ہیں. یہاں تک اختلافی مسائل سے متعلق آپ نے کہا دیجیے, وہ اختلافی مسائل خواہ فقہی ہیں یا عقائد سے متعلق ہیں, جن سے متعلق سلف کے اندر اختلاف رہا ہے اور نصوص کی بنیاد پر اختلافات کی گنجائش ہے, اس سلسلے میں ہر طالب علم کا داعی کا موقف یہ ہونا چاہیے کہ اسے اپنے موقف کو بیان کرنے واضح کرنے کی اجازت ملے, جو اپنے موقف کو بیان کر دے نیک نیتی کے ساتھ, لیکن اسی طریقے سے اسے یہ حق نہیں بنتا ہے کہ دوسرے کے موقف کو باطل قرار دے اور اپنا موقف زبردستی سے منوانے کے لیے تیار بھی ہو کہ تم اگر ہماری بات مانتے ہو تو ٹھیک ہے ورنہ تم گمراہ اور بدعتی ہو. اسی طریقے سے دوسرے کو بھی اپنا موقف اور اپنا جواب دینے کا مکمل حق ملتا ہے. اور ہم یہ چاہتے ہیں کہ جس طریقے سے ہمارے سلف رہے ہیں, مثال کے طور پر میں آپ بتاؤں, نبی حسین صاحب محدث دہلی رحمہ اللہ یہ شیخ الکل بالکل کہلاتے ہیں, اور تمام علماء اہل حدیث کی ہندوستان میں حدیث کی عمومی طور پر جو سند ملتی ہے جا کر کے ان سے ملتی ہے, جس کے بعد شاہ اسحاق ان کے بعد ہیں, ہے نا, اس کے بعد شاہ عبدالعزیز ہیں, اس کے بعد محمد دہلی رحمہ اللہ ہے کہ نہیں ہے, وہ اور دوسرے مولانا خلیل احمد سہارنپوری رحمہ اللہ صاحب کتاب بدر المجہور, یہ انہوں نے یعنی کٹر قسم کے حنفی تھے اور حنفیت کی بڑی وکالت کی ہے, دونوں نے اختلاف رائے کے باوجود دونوں ایک دوسرے کی بڑی قدر کیا کرتے تھے. ہمارے بھائی شیخ ظفر نے ایک بار بیان کیا, کہا کہ جس وقت مولانا خلیل احمد سہارنپوری دلی آیا کرتے تھے تو شیخ الکل اس دن اپنا درس بند کر کے اکیلے میں ان سے بیٹھ کر کے علم کا مذاکرہ کیا کرتے تھے. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ چیزیں اختلاف ضرور تھا دونوں میں, تقلید آدمی تقلید کا, رفع الدین آدمی رفع الدین کا, فاتحہ آدمی فاتحہ کا, لیکن اس کے باوجود دونوں ایک دوسرے کے خلاف لکھتے رہے الگ ہے, لیکن ایک دوسرے کے خلاف محاذ نہیں کھڑا کیا. تو اس طریقے سے آپ بھی چلیے اور ہمیں بھی چلنے دیجیے تو کوئی اعتراض نہیں ہے, لیکن مشکل کیا ہے کہ آپ جہاں پر اہل حدیث سمپ رہتے ہیں, تھوڑی جگہ رہتے ہیں, کہیں ان کے اوپر الزام لگاتا بھی ہو جائیں گے, کبھی انہیں غیر مقلد کہہ کر کے آپ لوگ یاد کر سکتے, غیر مقلد اگر ہم آپ کو مقلد کہیں تو غیر مقلد ان کا لقب نہیں ہے, ان کا لقب شروع سے لے کر کے کیا ہے, وہ اہل حدیث ہے, جیسا کہ وہ تاریخ بھی بیان کرنے کا وقت نہیں ہے. تو کہنے کا مطلب ہے کہ اختلافی مسائل میں ہر انسان کو اپنا موقف واضح کرنے کی اجازت ہونی چاہیے, لیکن وہ صحیح دلائل کی بنیاد پر اور دوسرے کو بھی اپنا رد کرنے کی اجازت ہونی چاہیے، لیکن کسی کے خلاف جھوٹ بولنا، الزام لگانا، انہیں چپیر کرا دینا، اسے جتنا درور کرا دینا، یہ چیز کسی طریقے سے جائز نہیں ہے. اور یہ چیز سب سے پہلے ہندوستان میں، میں تاریخ سے بتا دوں اس وقت کے ساتھ شروع کی، اہل حدیث نے شروع نہیں کی. آخر جامع الشواہد کی اخراج الوہابی المسائل کی اہل حدیث نے لکھی ہے، لکھی ہوئی نہ لکھی ہوئی. تو سب سے پہلے یہ کام تو آپ لوگوں نے شروع کیا ہے، اور اس کے اندر ایسے ایسے مسائل اہل حدیثوں کے اوپر تھوپے کہ ہاں بھائی یہ اپنی خالہ اور کوششوں کے نکاح کو جائز قرار دیتے ہیں. نعوذ باللہ من ذلک، دنیا میں کون سا اہل حدیث مسلمان اسے کو جائز قرار دیا ہو؟ تو الزام لگانا، ان کے خلاف کتابیں لکھنا، اپنی مسجدوں سے نکالنا، مجبور کرنا کہ وہ اپنا مسجدیں بنائیں، پھر بھی اس کے اوپر یہ الزام لگے کہ ہاں بھائی وہ لوگ اختلاف پیدا کرتے ہیں. بعض لوگ ہمارے جذباتی ہیں، اس میں کوئی سنگ نہیں، ہوتے ہیں، لیکن اس کی وجہ کیا ہے؟ یہی ریئیکشن ہے جو آپ لوگ پیدا کرتے ہیں. اس زمانے میں ابو بکر غازی پوری کو آپ کیوں نہیں کہنے تھے؟ اس نے کیا کیا؟ اور اس وقت جو ہے الیاس گھومن جو ہیں پاکستان میں، وہ کیا کر رہے ہیں؟ ان کو کیوں نہیں بچتے آپ لوگ؟ تو صرف اہل حدیثوں کو موقع الزام ٹھہرائے اور ان لوگوں کو آپ لوگ خاموش کرنے کا حکم نہ دیں. دوسری طرف جو ہے جن کی یہ بات نقل کریں، انہوں نے کیا کیا ہے؟ سعودی حکومت کے خلاف انہوں نے کیا کیا نہیں بکا ہے؟ نعوذ باللہ من ذلک. سوچیں آپ، ہے نا، یہاں تک کہ سعودیہ نام تو انہوں نے ناجائز اور یہاں تک قرار دیا ہے کہ نہیں؟ اور آج جو ہے یہی مسئلہ ہے کہ جیسے کہتے ہیں 30 چوہے کھا کر کے بجلی چلی جائے حج کرنے کو، ٹھیک ہے، ٹھوس مراج کے اوپر آئیے، ہم بھی ٹھوس مراج کے اوپر، ہمارے آپ کے درمیان کوئی لڑائی نہیں ہوگی. لیکن آپ ظلم کرنا شروع کریں گے، ظاہر بات دلی ہے، مجبور رہتی ہے، لیکن جب آدھی آ جاتی ہے تو انسان کے اوپر حملہ کرنا وہ شروع کر دیتی ہے.
اگلا سوال ہے تاکہ یہ پوسٹ سوچ کر کے حقیقت پوچھتے ہیں کہ پوسٹ میں لکھا گیا حدیث نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جس گھر کے دروازے رشتے داروں کے لیے بند اور جس گھر میں رات دیر تک جاگنے اور صبح دیر سے اٹھنے کا رواج ہو جائے تو وہاں رزق کی تنگی اور بے برکتی کو کوئی نہیں روک سکتا. حوالہ دیا گیا ہے صحیح مسلم علی کنگر 6574.
اس کی کوئی حدیث صحیح مسلم میں نہیں، قطعاً نہیں ہے، یہ سراسر جھوٹ ہے. اور یہی چیزیں جو لوگ کرتے ہیں کہ اہل حدیثوں کو صرف پیدا ہوتی ہے، لیکن کوئی حدیث صحیح مسلم شریف میں نہیں پائی جا رہی. یہ جھوٹ ہے، اس سے پرہیز کرنا چاہیے، بلکہ اس کے خلاف لوگوں کو لکھنا چاہیے کہ یہ حدیث اکرم نہ صحیح مسلم شریف میں اور نہ ہی حدیث کی کسی مشہور کتاب میں ہے اور صحیح بھی نہیں ہے.
اگلا سوال ہے ساتھی پوچھتے ہیں، سرمے کے کام رکھتے تھے سرما لگانا کیسا ہے؟ کیا سرما لگانا سنت ہے؟ اور جی طریقے سے ساتھی سرمے کی حقیقت بھی پوچھنا چاہتے ہیں. اور ایک ساتھی نے اس طرح کی اضافہ یہ بھی کیا ہے کہ ہم جاننا چاہتے ہیں کہ جیسے کہ سرمے کے تعلق سے واقعہ چلا آیا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ رب العالمین کو دیکھنے کی جب التجا کی، اللہ رب العالمین نے منع کیا، پھر بھی آپ اللہ رب العالمین کی تجلی ظاہر ہوئی، تو جس پہاڑ پر تجلی پڑی وہ چل کر راک ہو گیا اور وہی سرما پھیلایا جاتا ہے. اس واقعے کی کیا حقیقت اور سرمے کی کیا ہوتا ہے اور سرما لگانا سنت ہے؟ یعنی یہ تین سوال آپ
سے. بھائی دیکھیے، سرما لگانا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے، اور بعض خاص سرموں کا حکم دینا نبی کرم ثابت ہے. آپ نے بتایا تم اتنی سرما استعمال کیا کرو اس لیے کہ اس سے نظر کے اندر تیزی ہوا کرتی ہے کہ نہیں؟ لیکن یہ چیز سنت ہوگی یا نہیں ہوگی اس سلسلے مجھے سخت وقت سوچا ہوں، اس لیے کہ جو عادات کے کام ہیں اگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خود عمل کیا اور اس کی فضیلت بیان کی، اس کی تاکید نہیں کی ہے، تو وہ چیز سنت نہیں بنے گی. اگر آپ اس کی فضیلت بیان کریں، اس کی تاکید کریں، تو وہ چیز سنت ہو جائے گی. اب اسمت کے بارے میں یہ کہنا اس کا مطلب یہ ہے کہ اسمت کی آپ ترغیب اس لیے دے رہے ہیں وہ بطور علاج کے یا بطور حفاظتی تدبیر کے، نہ کہ بطور سنت اور بطور ثواب کی. تو بعض علماء اس طرف گئے ہیں کہ سرما لگانا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، لیکن مجھے اس سلسلے میں تردد ہے. لیکن جہاں تک جائز کا تعلق ہے، جائز میں کوئی شبہ نہیں ہے، جائز میں کوئی شبہ نہیں ہے. البتہ جو بات یہ کہی جاتی ہے کہ ہاں سرما حضرت موسیٰ علیہ السلام کے طور پہاڑ پر جانے کی وجہ سے ہوا ہے، جب وہ پہاڑ اللہ کے تجلی سے جل گیا ہے تو سرما بن گیا ہے، یہ بات قطعاً غلط ہے. صرف شعرا کے اندر یہ چیز مشہور ہے، بس دعویٰ کریں گے حسن میں موسیٰ کے خون کا تو اس نے دھار دی میرے قاتل کی کہ کو تو یہ سب بلاوجو کی شاعرانہ باتیں ہیں, اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے. سرما اللہ تبارک و تعالیٰ کی پیدا کردہ ایک گھات ہے جو لوگوں کے لیے فائدے کے لیے اللہ تعالیٰ نے پیدا کی ہے, اس میں زینت بھی اور فائدہ بھی ہے, جس طریقے سے لوہا ہے, سونا ہے اور چاندی ہے.
اگلا سوال ہے ساتھی اس حدیث کی صحت پوچھتے ہیں, کیا ایسی کوئی حدیث ہے؟ حدیث میں لکھا جاتا ہے, ساتھی نے حدیث کہہ کر لکھی ہے, جب تم اپنے بستر پر جاؤ تو سورہ فاتحہ اور سورہ اخلاص پڑھ لیا کرو. اگر کوئی اس طریقے سے سورہ فاتحہ اور سورہ اخلاص پڑھ کر بستر پر جاتا ہے تو اسے موت کے علاوہ کسی اور چیز کا خوف نہیں رہے گا. اس سے کوئی حدیث موجود ہے؟
کوئی ایسی حدیث نہیں ہے. سورہ فاتحہ کا ذکر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے ثابت نہیں ہے, کیونکہ وقت البتہ اخلاص اور معوذتین ان کی سورتوں کو تین تین بار پڑھ کر کے دم کرنا یہ ثابت ہے.
ایسی فضیلت کوئی نہیں کہ موت کے علاوہ کسی کو خوف نہ. اسی طریقے سے بھی ساتھی نے اور ایک حدیث بھیجی ہے, اس میں اس حدیث کی صحت کیا ہے کہ بے نور ہو جائے گا اس کا چہرہ. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بے نور ہو جائے اس کا چہرہ جو کوئی میری حدیث کو سنے کر آگے نہیں پہنچا.
اصل میں یہ بالکل وہ برعکس ہے, وہ حدیث ہے مدد وغیرہ میں ہے کہ نبر اللہ امرأً, اللہ تبارک و تعالیٰ اس چہرے کو تر و تازہ رکھے جو میری حدیث سنے اور اسے لوگوں تک پہنچائے. تو اس کا مفہوم مخالف کسی نے گھر لیا ہے, حالانکہ حدیث نہیں ہے.
اگلا سوال ہے تاجے اور اس حدیث کی حیثیت پوچھتے ہیں, حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا, محتاجی اور غربت چھ چیزوں کی وجہ سے آتی ہے, جلدی جلدی نماز پڑھنے سے, کھڑے ہو کر اسے حاجت کرنے سے, کھڑے ہو کر پانی پینے سے, منہ سے شراب اجانے سے, دانت سے ناخن کاٹنے سے, دامن میں آتی ہیں تو منہ صاف کرنے کے لیے. بالکل
بکواس ہے, عمر کبھی شاید اور صحیح طور پہ ثابت نہیں ہوئی اور حدیث کہنا ہی نہیں چاہیے اس کو. جی
اگلا سوال ہے ساتھی پوچھتے ہیں, جھوٹ بولنا, جھوٹی گواہی دینا اور جھوٹ کا ساتھ دینا, یہ کیسا گناہ ہے؟ قرآن و حدیث کے ریفرنس کے ساتھ اگر ہو تو مہربانی.
یہ گناہ کبیرہ میں داخل ہے. اللہ کے قدر یہدی الی الفجور, تم لوگ جھوٹ بولنے سے بچو, اس لیے کہ جھوٹ جو ہے فجور کی طرف, ناجائز کام طرف لے جاتی ہے اور ناجائز کام جو ہے جہنم طرف لے جاتا ہے. قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے قول الزور کو شرک کا قرینہ بیان کیا ہے. کل تنے بس میں اوسان میں تنے بو قول الزور, جھوٹی بات کرنے سے اور شرک سے بتوں کی پوجا سے بچو. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث جو صحیح مسلم شریف وغیرہ میں ہے کہ حضرت ابو بکرہ کی, کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا, کیا میں تمہیں قبائر نہ بتلاؤں, ہے نا, جس میں افراد باللہ والدین کے فرمان میں کا بیان فرمایا آپ نے, قول الزور شاید الزور ہے. تو جھوٹ بولنا, جھوٹی گواہی دینا, یہ گناہ کبیرہ میں داخل ہے اور ان گناہ کبیرہ میں داخل ہے جن سے متعلق اللہ نے فرمایا ہے کہ مومن بزدل ہو سکتا ہے لیکن جھوٹا نہیں ہو سکتا. جی
اگلا سوال ہے ساتھی پوچھتے ہیں, اس شخص کا کیا حکم ہے جو فجر کی نماز نہیں پڑھتا اور چار وقت کی نماز کا پابند ہے؟
وہ سخت گنہگار ہے, بلکہ خطرہ ہے کہ وہ کفر کی وادی میں نہ داخل ہو جائے. اسے اس حدیث کے اوپر غور کرنا چاہیے جو صحیح بخاری وغیرہ میں ہے, وہ روایت سے مروی ہے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ منافقوں پر سب سے بھاری نماز کون سی ہے؟ فجر کی ہے. یعنی اگر اس کا مفہوم مخالف مومنین کے اوپر نماز بھاری نہیں ہے. وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ, یہ نماز بہت بھاری ہے مگر ان لوگوں پر جو اللہ تعالیٰ سے ڈرنے والے ہیں. الذين يظنون انهم ملاقو ربهم, وہ لوگ جن کو یہ معلوم ہے, جو سمجھتے ہیں کہ اللہ سے ملاقات کرنی ہے, تو جو اللہ تعالیٰ پر آخرت کے دن پر ایمان لے آتا ہے اس سے فجر کی نماز نہیں چھوڑتی ہے. فجر کی نماز چھوٹنے والا سخت گنہگار ہونے کے ساتھ ساتھ خطرہ ہے کہ وہ کہیں کفر کی وادی میں نہ داخل ہو جائے اور مناسبوں کے سب میں شامل نہ ہو جائے, اور خطرہ ہے کہ اس کی ابھی چاروں نماز مقبول نہیں ہوگی. چاروں نمازیں اور بھی پڑھتا ہے وہ مقبول نہیں ہوتا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے نمازوں کی قبولیت کے لیے یہ بتایا ہے, نیک کاموں کی قبولیت کے لیے, کہ انسان کبائر سے بچتا رہے, ہے نا, الصلوات الخمس والجمعۃ الی الجمعہ ورمضان الی رمضان مکفرات لما بینہن اذا اجتنبت الکبائر, رواہ الامام مسلم عن ابی ہریرہ. ہے کہ نہیں ہے؟ کیا تم بن وقت نمازیں ہیں اور ایک رمضان دوسرے رمضان, ایک جمعہ دوسرے جمعہ تک کے گناہوں کا کفارہ ہے,
شرط یہ ہے کہ انسان کبائر گناہ سے بچتا رہے, اور نماز کو چھوڑنے سے بڑا کبیرہ گناہ کیا ہوگا, بلکہ علماء کے نزدیک زنا سے بڑا کیا ہے, نماز کا چھوڑ دینا, چوری سے بڑا گناہ کیا ہے, نماز کا چھوڑ دینا, تو اس سے بڑا کبیرہ گناہ کیا ہوگا. تو خطرہ یہ ہے کہ اس کی اور باقی چار نمازیں ہیں وہ بھی ربی کی ٹوکری میں ڈال دی جائیں گی, اللہ تعالیٰ قبول اس مقام پر انہیں نہیں رکھے گا.
اگلا سوال ہے, ساتھی سے بھیجنی ہے, اس کی صحت دریافت کرنا چاہتے ہیں. پہلی حدیث سے اللہ کی ذات پر بھروسہ کرنے والا کبھی ناکام نہیں ہوگا,
اس کے اوپر کہا جا سکتا ہے
کسی کا راز تلاش مت کرو, اگر مسلم اگر معلوم ہو جائے تو پھیلاؤ نہیں.
ان الفاظ میں اسے کوئی حدیث نہیں ہے,
اللہ
کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا تبھی اور آتی ہوں, ہے نا,
جیسے چار تین اور چھ سالوں کا مفہوم حدیث مفہوم لیا گیا, اسی طریقے سے کوئی بھی مصیبت پڑنے پر موت کی تمنا نہ کرو, انسان کا سب سے بڑا دشمن اس کے برے دوست ہیں.
ظاہر بات ہے ان الفاظ میں تو نہیں, لیکن ایک اللہ کے رسول نے برے دوستوں سے منع فرمایا ہے, برے ساتھیوں سے.
جی, لیکن سب سے بڑا دشمن تو نہیں کہا جاتا.
جی جی نہیں, سب سے بڑا دشمن نہیں کہا جاتا.
کسی کو خوش کرنا نیکی,
دیکھیے کسی کو خوش کرنا یہ بہت بڑی نیکی ہے, اس میں کوئی شک نہیں, بہت بڑی نیکی ہے. ایسے نہیں ہے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے جی, جو علامہ البانی صحیحہ میں نقل کرتے ہیں کہ کسی مومن کے دل کو خوش کر دینا یہ بہت بڑا ثواب اجر کا کام ہے, تو اس میں کوئی شک نہیں, یہ پیاری چیز ہے. یعنی مفہوم کے لحاظ سے یہ ٹھیک ہے, اگر کہیں کہ حدیث کے الفاظ یہ نہیں ہے.
اللہ اس سب کو آباد کرتا ہے جو حدیث سن کر دوسروں کو پہنچاتا ہے.
ہاں, ظاہر بات اللہ بر اللہ حمران, اللہ تعالیٰ اسے تر و تازہ رکھے, اسی کا معنی آبادی دے دیا ہے انہوں نے.
اور ساتھی نے لمبی پوسٹ بھیجی ہے, اور ایسے ساتھیوں سے ہماری گزارش ہے کہ اتنی لمبی پوسٹ آپ نہ بھیجا کریں, براہ اس کو کٹ کر کے جس چیز کو آپ کو پوچھنا ہے وہ بھیجیں, تاکہ پتا چلے کہ آپ کس چیز کو پوچھنا چاہتے ہیں, کہ بعض چیزوں میں بعض پوسٹوں میں صحیح حدیثیں بھی ہوتی ہیں اور بعض میں غریب چیزیں بھی ہوتی ہیں, تو بات سمجھ میں نہیں آتی ہیں. اور گزارش یہی ہے کہ مختصر کر کے پوسٹ کو پوچھا جائے, یہی آپ کے لیے اور ہمارے لیے اور سب کے لیے مناسب ہوگا. اور ساتھیوں سے یہ بھی گزارش ہے کہ سوالات تو بار بار نہ بھیجیں, جیسے اس گروپ میں بار بار دیکھا گیا ہے کہ سوال نہ آنے پر دو تین مرتبہ سوالات بھیجے گئے. آپ تمام سے سوالات محفوظ ہوا کرتے ہیں, ترتیب سے مگر جوابات آتے ہیں, انتظار کرتے رہے ہیں. بہرحال اس گروپ کا آخری سوال ہے, اس سوال ہے کہ ہمارے یہاں ایک شخص نے اپنی بیوی کو ایک مجلس میں تین طلاق دی ہے, اور وہ اب رجوع کرنا چاہتا ہے, لیکن اس کی بیوی عدت میں بیٹھی ہے, اور اس کی قریبی لوگوں نے کہا ہے کہ جب اس کی عدت پوری ہو جائے گی تو اس کا نکاح کہیں اور کریں گے, پھر سب سے طلاق ہوگی, پھر عدت وہ دوبارہ کرے گی, پھر اس کے بعد پہلے کے اور سے نکاح ہوگا. تو شیخ صاحب اس میں صحیح طریقہ کیا ہے رہنمائی کرنا؟
نہیں, دیکھیے اس سے پہلے بھی ہم نے کہا ہے کہ طلاق کے مسائل اس طریقے سے نہ پوچھے جائیں, اس لیے کہ ہم ایک چیز بتا دیں اس کے اوپر عمل کریں, جبکہ اس میں بہت سی ملاوثات ہوا کرتی ہیں. لیکن جہاں تک اصل مسئلے کا تعلق ہے, اگر کوئی شخص اپنی بیوی کو ایک مجلس میں تین طلاق دیتا ہے اور اس سے پہلے کبھی اس نے طلاق نہیں دی ہے, نہ ہنسی مذاق میں نہ سنجیدگی میں طلاق نہیں دی ہے, تو وہ طلاق ایک ہی مانی جائے گی, اور عزت کے اندر اس سے رجوع کرنا جائز ہوگا اس کے لیے. جی,
ساتھی سوال کرتے ہیں, ساتھی پوچھتے ہیں کہ میں نے ایک کاسمیٹک کمپنی میں چار سال پہلے 5 لاکھ روپے انویسٹ کیے تھے, جو کمپنی کے ڈیولپنگ میں لگائے جا رہے ہیں, اور اب تک کمپنی سے مجھے کوئی پروفٹ حاصل نہیں ہوا ہے, کیا ایسی صورت میں مجھے میری انویسٹمنٹ یعنی 5 لاکھ روپیز پر ہر سال زکات واجب ہوگی, یا پھر اس کے پروفٹ ملنے پر زکات واجب ہوگی؟ واضح جواب دے کر شکریہ کا موقع دینا چاہوں گا.
دیکھیے اس سلسلے میں ایسی بات یہ ہے کہ آپ نے پیسے لگائے ہیں, وہ آپ کی جائز, وہ آپ کی رقم مستقل تو ہے ہی. اصل چیز یہ ہے کہ اصل رقم پر اگر نصاب کو پہنچ جائے, اس پر جو فائدہ ہوتا ہے اس تمام کے اوپر زکات ہے, صرف اصل رقم کے اوپر زکات نہیں ہے. تو اگر کہ آپ کو کچھ نہیں دے رہی ہے جن سے یہ ہے کہ آپ کے اکاؤنٹ میں یا آپ کے حساب میں کچھ جمع ہو رہا ہے نہیں جمع ہو رہا ہے یا آپ کے نام پر کچھ جمع ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا ہے. اگر یہ ہے کہ ہاں بھائی اس کا ملنا آپ کو یقینی ہے آج نہیں تو کل پر نہیں تو پرسوں, اگر یقینی ملنا ہے اس میں کوئی شبہ نہیں تو اس پر آپ کو زکات دینی ہے. صحیح نہیں ہے, اصل رقم پر بھی زکات دینی ہے, اس سے جو فائدہ ہو رہا ہے اس پر بھی زکات دینی ہے, بس اس کے اوپر سال گزر جائے. لیکن یہ ہے اس کمپنی کی کیا حالت ہے, جب تک اس کمپنی کے اصول سامنے نہ ہو تب تک کوئی فائدہ صحیح جواب نہیں دیا جا سکتا ہے. صحیح نہیں ہے, اس لیے کہ وہ فائدہ ہو رہا ہے تو آپ کے نام پر لکھا جا رہا ہے نہیں لکھا جا رہا ہے, وہ کس طریقے سے ہے اس کی بنیاد پر ہوگا. یہ تفصیل سے کسی صاحب علم سے ٹیلی فون کر کے اپنے علاقے میں آپ نہیں اس کو پوچھیں کہ ہاں بھائی وہ صورت حال یہ ہے, بشرطے کہ وہ کمپنی کو اصول اور ضابطے کو جانتا ہو. جی
حضرت والے ساتھی پوچھتے ہیں کہ اگر ہم ایران میں ہوں تو ہم کیسے نماز پڑھیں, کیا ان لوگوں کی مسجد میں ہم نماز پڑھ سکتے ہیں؟
پہلی بات ان کے پیچھے تو نماز نہیں ہوگی, البتہ ان کی مسجد میں اگر سامنے قبر نہیں ہے سامنے تصویریں نہیں ہیں تو آپ ان کی مسجد میں اپنی نماز الگ سے پڑھ سکتے ہیں, یا پھر اپنے گھر میں پڑھیں نماز میں اپنے ساتھیوں کو اپنے بچوں کو لے کر کے جماعت بنا کر کے.
اگلا سوال ہے ساتھی پوچھتے ہیں کہ کیا ایسے ساکس وغیرہ جس پر جانور کی فوٹو بنی ہوئی ہے, ساری نے فوٹو بھی دے دی ہے, اس طریقے سے دیکھا گیا بعض ساکس پر کسی پر یعنی مگرمچھ کی فوٹو ہے اور کسی پر کبوتر وغیرہ کی چڑیا وغیرہ کی فوٹو ہو ہوا کرتی ہیں, تو ایسے ساکس ایسے موضوع پر یعنی نماز ٹائم تک نماز پڑھ سکتے ہیں یا نہیں
پڑھ سکتے؟ اگر اس کے اندر ناک منہ وغیرہ واضح نہیں ہے, صاف نہیں ہے, صرف مٹا ہوا ہے, منہ دکھ رہا ہے کہ نہیں ہے, تب تو اس میں کوئی حرج کی بات نہیں
ہوگی.
جیسے اس میں مجھے ہے لیکن جانور تو دکھ رہا ہے کہ نہیں ہے, لیکن بولا کہ اس کی آنکھ وغیرہ نہیں ہے نا, تو میں نہیں سمجھتا کہ اس کے پہننے میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے, لیکن اگر کوشش کیا جائے کہ اس کو چھپا دیا جائے موزے کو موڑ کر کے تو زیادہ بہتر ہے.
اگر موزہ چھپ جائے پیروں کے اندر
تو کوئی حرج نہیں,
اس کے اندر کوئی حرج نہیں,
کوئی حرج نہیں.
اگلا سوال ہے ساتھی پوچھتے ہیں کہ کیا زکات کا پیسہ اپنے سگے بھائی کو اس کی شادی کے خرچے کے لیے دے سکتے ہیں یا نہیں, وضاحت کرنا ہے.
بھائی دیکھیے, اگر سگا بھائی ہے یا غیر ہے, اگر وہ محتاج ہے شادی کے لیے پیسے کا, تو شادی کے لیے یعنی زکات کے مال سے شادی میں مدد کی جا سکتی ہے, ایسے نہیں ہے, بشرطے کہ وہ زکات کا مستحق ہو. اور دوسری بات یہ ہے کہ وہ فضول خرچی وغیرہ جو ہمارے یہاں ہوتے ہیں نہیں, بلکہ جائز یا معاشرے اور ماحول کے مطابق جو ایک واجبی خرچہ ہوتا ہے یا عام جو خرچے ہوا کرتے ہیں اس کے مطابق کرتا ہے, اس سے زکات کا پیسہ دیا جا سکتا ہے. شیخ نواز دیگر علماء کا یہ فتویٰ یہی ہے.
اگلا سوال ہے ساتھی پوچھتے ہیں کہ کیا گیارہویں کا کھانا کھانا جائز ہے, جبکہ شیخ نے پچھلے ایک بیان میں چہلوں کی دعوت قبول کرنے کو ناجائز کہا ہے, دونوں میں فرق کیا ہے؟ جزاک اللہ خیر.
یہ دیکھیے, گیارہویں کے کھانا تو چہلوں وغیرہ سے بھی زیادہ ہوگا, برا ہوگا. کیوں؟ اس لیے گیارہویں کے کھانا عام طور پر اس میں نظر مانی جاتی ہے. کس کی؟ شیخ عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ کی. گویا اس کھانے کو غیر اللہ کے نام پر خاص کر دیا جا رہا ہے, لہذا وہ چیز دکھانی جائے نہیں ہوگی.
اگلا سوال ہے ساتھی پوچھتے ہیں کہ ایک ساتھی جو ہے نا جدہ عمرے کی نیت سے پہنچے, یا پتہ نہیں ان کا نیت یہاں پر واضح نہیں ہے, یعنی آئے ہیں وہ اپنے کام سے یا عمرے کی نیت سے, لیکن جدہ پہنچے لیکن احرام انہوں نے نہیں باندھا. اب ان کا ارادہ ہوا کہ عمرہ کریں, اب ایسی صورت میں وہ کیا عمرہ کر سکتے ہیں؟ اگر کر سکتے ہیں تو احرام کہاں سے باندھیں گے, اور اگر کر سکتے ہیں تو کیا ان پر کوئی دم ہوگا یا نہیں ہوگا؟
دیکھیے, ہر شخص یہ بات اصولی طور پر سمجھیے, جو شخص عمرہ کرنا چاہتا ہے وہ حدود میقات سے کو بغیر احرام سے تجاوز نہیں کر سکتا. کوئی بھی شخص دور سے آ رہا ہے نزدیک سے آ رہا ہے, وہ عمرہ کرنا چاہتا ہے تو اسے حدود میقات میں احرام کی حالت ہی میں داخل ہونا ہے. البتہ جب وہ گھر سے چلا جدہ کے لیے مثال کے طور پر, یا بحرہ کے لیے, یا شرائع وغیرہ کے لیے جو ایسے علاقے ہیں, ہے کہ نہیں ہے, یا بدر کے لیے, وہ چلا لیکن اس کا مقصد کام ہے عمرہ کرنا نہیں. اور ظاہر بات ہر مسلمان کی نیت رہتی ہے چلتے ہیں الحمدللہ کام کا موقع مل گیا پھر وہاں سے جب موقع ملے گا تو ہم عمرہ کر لیں گے. تو ایسے لوگوں کے لیے عمرے بغیر احرام کے آنا جائز ہے, کوئی حرج نہیں ہے. وہ بغیر احرام کے آئیں پھر جب عمرے کی نیت کریں گے تو اپنے گھر سے احرام باندھ لیں گے, اپنے گھر سے احرام باندھ لیں گے جی.
اور ایک ساتھی ہیں جنہوں نے ایک لمبی پوسٹ بھیجی ہے لیکن اس پوسٹ کو پورا طریقے سے نہیں پڑھا جا سکتا, لیکن تھوڑا سا یہ کہ بہت سارے لوگ ایسی پوسٹیں بھیج کر جو ہے نا بہت ساری یعنی دھمکیاں دی جاتی ہیں حدیث کی روشنی میں کہ اس کو نہ پھیلاؤ گے تو ایسا ہوگا تو ویسا ہوگا, پھیلاؤ گے تو ایسا ہوگا. تو اس صورت میں آدمی کو کیا قدم اٹھانا چاہیے, کیا کسی کو بھیجنا ضروری ہے یا نہ بھیجیں, یا اگر ٹائم ملے تب بھی بھیجنا ضروری ہے, یا اگر ٹائم ملنے پر بھی اگر کوئی نہ بھیجے حدیث وغیرہ کوئی صحیح حدیث بھی ہو صحیح بات بھی ہو اگر وقت بھی ہو اس کے بعد پھر بھی اگر نہیں بھیجتا ہے تو کیا وہ گنہگار ہوگا یا نہیں ہوگا؟
کوئی گنہگار نہیں ہوگا, اس کو اختیار ہے, اس کو اختیار ہے کہ ہاں وہ بھیجے یا نہ بھیجے. آپ دوسرے وہ کسی کو مکلف کیسے بنا سکتے ہیں جی؟
جی گروپ نمبر 10 شروع کرتے ہیں. گروپ نمبر 10 پہ ساتھی سوال کرتے ہیں, فوٹو بھیجے جیسے ملک عبداللہ کی خبر پر لوگ نماز پڑھ رہے ہیں تو اس فوٹو کو بھیجتے ہوئے ساتھی پوچھتے ہیں کہ کیا قبرستان میں اس طرح خبر کے پاس کھڑے ہو کر نماز جنازہ ادا کر سکتے ہیں؟ یہ ملک عبداللہ بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کی رحم اللہ کی خبر.
دیکھیے قبرستان میں نماز سے روکا گیا ہے لیکن بعض لوگ سمجھتے نہیں ہیں اس نماز سے روکا گیا ہے جو رکوع اور سجدے والی نماز ہے, جو رکوع اور سجدے والی نماز ہے. البتہ وہ نماز جو نماز جنازہ میں رکوع اور سجدہ نہیں ہے وہ قبرستان میں پڑھی جا سکتی ہے. قبر پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک سے زائد صحابی کی قبر کے اوپر آپ نے نماز جنازہ پڑھی ہے. ان میں سے بخاری شریف کے اندر اس عورت کا بھی قصہ ہے جس عورت نے جو عورت جو ہے جھاڑو لگاتی تھی اور اسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے بغیر انتقال کیا, اسے دفن کر دیا تھا.
اگلا سوال ہے, ساتھی نے ایک درود بھیجا ہے, درود کا نام ہے درود لکھی. بہرحال یہ بڑا پھیل رہا ہے, لوگ ساتھی پوچھتے ہیں کہ اس کی کیا کوئی حاصل جاتا ہے, جس میں جو ہے نا بہت ساری چیزیں لکھی گئی, اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد, لمبا سا درود ہے. یہ درود لکھی میرے والے ہے لکھا ہوا ہے.
جیسے بھائی درود لکھی, درود تاج, اس قسم کے جتنے درود ہیں یہ سب بدعتی ہیں, ان میں بہت سے صیغے ایسے پائے جاتے ہیں جو غیر شرعی ہیں, غیر اللہ سے توسل ہے, اور ان کے پڑھنے سے بھی اندازہ لگتا ہے کہ یہ کسی عربی جاننے والے کے نہیں بنایا ہوا نہیں ہے, اس میں عربی تعبیر کی بھی بڑی غلطیاں پائی جا رہی ہیں. تو ان سے چھوڑ کر کے, ان سے پرہیز کر کے صرف انہی درودوں پر اکتفا کیا جائے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام سے ثابت ہے جی.
اگلا سوال ہے, ساتھی پوچھتے ہیں کہ مسجد حرام میں نماز پڑھنے کا ثواب 1 لاکھ ہے, یہ ثواب کیا صرف داخل مسجد حرام میں ہوگا یا کہیں اور بھی اگر مسجد حرام کے علاوہ یعنی پورے مکہ میں, شاید میرا خیال ساتھی لینا چاہتے ہیں کہ پورے مکہ میں اگر پڑھنے کے اس کا ثواب ملے گا یا نہیں؟
دیکھیے اس کی دو صورت ہے, آدمی مسجد حرام کی نیت سے گیا اور اندر اس کو جگہ نہیں مل سکی, باہر نماز پڑھ رہا ہے تو اسے مسجد حرام ہی میں نماز پڑھنے کا ثواب ملے گا, خواہ وہ تک کتنی دور تک باہر چلی جائے, ہے نا. لیکن مسجد کے اندر جگہ خالی ہے اور آدمی ابھی جہاں سے تہن نہیں شروع ہوا باہری مسجدوں کے پاس دکانوں کے پاس نماز پڑھنا شروع کر دیتے ہیں, تو اس سلسلے میں اہل علم کا اختلاف ہے, ہے نا. جس پر میرا دل مطمئن ہے اور شیخ اللہ علیہ وسلم نے اسی کو راجع قرار دیا ہے کہ یہ فضیلت خاص ہے مسجد حرام کی, الا المسجد الحرام, ہے نا. البتہ شیخ المراد اور دوسرے علماء کہتے ہیں کہ پورے حرم میں جہاں کہیں بھی نماز پڑھی جائے گی, پورے حدود حرم میں, یعنی حتیٰ کی مینا میں بھی جو نماز پڑھی جائے گی وہاں اسے 1 لاکھ نماز کا ثواب ملے گا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا فضل واسع ہے, خاص طور پر وہ ہمارے لوگ جو دور سے آتے ہیں اور انہیں حرم کے قریب جو ہے جگہ نہیں مل پاتی ہے, اور بلا وجہ بوڑھے ہیں, بچے ہیں, عورتیں ہیں, وہ ہر وقت میں حرم میں داخل ہونا چاہتے ہیں پریشانی ہوتی ہے, تو انشاءاللہ اگر ان علماء کے قول پر عمل کر لیں تو حدود حرم میں جہاں کہیں بھی ہیں نماز پڑھیں گے, جس مسجد میں نماز پڑھیں گے تو انہیں حدود حرم میں مسجد حرم میں نماز پڑھنے کا ثواب اخلاص ملے گا ان شاء
اللہ. بزرگ جو اپنے نہیں جا سکتے ہیں, جو تھکاوٹ ہے بیماری ہو گیا تو اس صورت میں جو سمجھتے ہیں
ان شاء اللہ
کمرے میں بھی اگر لوگ پڑ رہے
ہیں تو اللہ کے رحمت سے امید ہے.
جزاکم اللہ خیر اللہ حسن جزا. سیریز 73 پیش کی گئی ہے اور مزید دروس کے لیے ہماری ویب سائٹ www.islami.com کا مشاہدہ کریں. جزاکم اللہ خیر اللہ حسن جزا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.